أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله آپ کی خدمت میں نور الولایۃ ٹی وی کے توسط سے حاضر ہیں ربیع الاول کے ٹاک شوز کی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر سعادت اور ہفتہ وحدت یعنی شیعہ اور سنی یونٹی کے عنوان سے ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں مختلف علماء کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کم کی ایک مایہ ناز شخصیت, ایک عالم دین موجود ہیں, سید ظاہر عباس, کہ جن سے انشاءاللہ ہم آج استفادہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ,
خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سید. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت پر سعادت ہے, جس طرح باقی ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولادت ہے, اس کی برکات کے حوالے سے ہم چاہیں گے کچھ تبرکن تیمنن اگر آپ آغاز کر سکے, تاکہ ہم یونٹی کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ سوالات آپ سے پوچھیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. جی, ہدیہ تبریک پیش کروں گا آپ کی خدمت میں بھی کہ یہ جو ایام ہیں, جشن کے ایام ہیں, دو امام معصوم ان کی ولادت ہے, امام صادق علیہ السلام اور پیغمبر اکرم کے 17 ربیع الاول کو انشاءاللہ سب مومنین اور مسلمین سب مل کے جو ہیں اس کو منائیں گے. جی, یہ جو جشن کے دن ہوتے ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں مومنین کے لیے, مسلمین کے لیے. اس کے اندر انسان جو ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ان پاک ہستیوں کے بارے میں مطالعہ کریں, توجہ آتی ہے. اور یہ جو مناسبتیں منانے کا حکم دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے, اس کا ایک فلسفہ یہ بھی پایا جاتا ہے. مثلا یہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو مخالف ہیں ان مناسبتوں کو منانے کے لیے, کہ اگر انسان اپنی عادی زندگی گزارتا رہے تو کبھی مادی زندگی متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی ہے, وہ اپنی اس میں ریلے میں بہتے رہتے ہیں آ کر. لیکن مناسبتوں میں جب انسان اہتمام کرتا ہے کسی بھی بڑی شخصیت کی, کسی بھی مثلا جو ہے معصوم شخصیت کی, تو اس وقت مومنین کو یہ توجہ ہوتا ہے,
فرصت ملتی ہے, موقع ملتا ہے. ورنہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ انسان متوجہ نہیں ہو پاتا ان بابرکت شخصیت.
دین ایک جامع دین ہے اور اس میں مناسبتوں کو احیاء کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے. تو لہٰذا یہ جشن وغیرہ اسی ہی کیا کہہ لیں تاکید کا ایک نشانی ہے کہ مومنین اس کو مناتے ہیں.
بالکل ایسے ہی, اور خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے اور ان کے توسط سے ہمیں یہ جشن نصیب ہوئے, اور اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونے اور ان کی غمی میں مغموم ہونے کی ہمیں سعادت ملی. سید, ہم چلتے ہیں اگلے جو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں, ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں جتنا زیادہ ہو سکے ایک قلیل وقت کے اندر. سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, یعنی یوں آپ کہہ لیجئے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے آنورڈز کا زمانہ, اس میں ہمارے پاس بہت ساری جید شخصیات ہیں, بہت سارے جید علماء ہیں, بہت سارے بزرگ ہستیاں ہیں کہ جو اسلامک یونٹی کے حوالے سے ہمیں بتاتے رہے, مطلع کرتے رہے, اور اس کے اوپر ان کے بہت سارے فرامین اور ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. مثلا امام سید علی خامنائی جو رہبر معظم ولی امر مسلمین, ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح آیت اللہ سید علی سیستانی کے جو عراق میں تشریف فرما ہیں اور نجف میں ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے ہمارے پاس متعدد سٹیٹمنٹس موجود ہیں اور ان کے موقف موجود ہیں کہ جس سے عملی وحدت وجود میں آئی. اسی طرح آیت اللہ مکارم شیرازی ہوتے ہیں ایران میں, آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, اسی طرح سے ہمارے پاس آیت اللہ مصباح یزدی, آیت اللہ جوادی عاملی, ایک طویل فہرست ہے. ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو امام خمینی سے ادھر کا ٹائم ہو گیا, امام خمینی سے پہلے کا ٹائم, یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ غیبت کبریٰ سے آن ورڈز کا ٹائم, وہاں پر کیا ہمارے پاس علماء کی ایسی سیرت موجود تھی یا ہمارے پاس شواہد موجود ہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے اسلامک یونٹی کے لیے علمی اور عملی دونوں حوالوں سے ایک کردار ادا کیا؟ تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتا سکیں.
جی, انتہائی اہم سوال ہے, اور بعض اوقات جو وحدت کے نظریے کے مخالف ہیں یا دشمن مخالف بنانے کی کوشش کرتا ہے, وہ یہ فکر ڈالتا ہے ان کے ذہن میں کہ یہ وحدت کا نظریہ جو ہے یہ امام خمینی سے شروع ہوا ہے.
سوال کی بھی ایک
جی بالکل. تو معمولاً چونکہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ علمی طور پر پیش نہیں کی جاتی ہیں, تو مومنین بھی بعض اوقات یہ تصور کر بیٹھتے ہیں کہ شاید وحدت کی بات پہلے موجود نہیں تھی, امام خمینی نے انقلاب کے بعد جو ہے آ کر وحدت کی بات کر دی ہے. بدعت مثلاً جو ہے وہ مخالفین تو تقریباً وہی آ کر کہتے ہیں کہ لیکن ہم دیکھتے ہیں جا کر ہماری تاریخ اہل سنت اور شیعہ دونوں کی, اگر آپ جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سیرت علماء ملتی ہے کہ یہ آپس میں متحد ہو کر رہتے تھے، عوام نہیں، علماء. یعنی جو مشکل پیش آتی ہے، اور عوام کا ایک جو ہے وہ مقولہ بھی مشہور ہوتا ہے کہ ہر جو ہے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن دو مولوی اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں پرانے زمانے میں بغیر کسی تعصب کے ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہے ہیں، اور بہت ساری مثالیں.
سید، یہ تو ہو گیا نا ایک دعویٰ. آپ اس کی اگر کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کون شخصیات تھیں، وہ کون افراد تھے، کیا اہل تسنن کے اندر، اہل تشیع کے اندر ان لوگوں کو کوئی پہچانتا اور مانتا بھی تھا، یا کہ آپ ان علماء کی بات کر رہے ہیں کہ جن کی کوئی پذیرائی نہیں تھی، جن کا کوئی استقبال نہیں تھا؟ تو کون افراد ہیں، کون شخصیات ہیں، کون بزرگان ہیں، اگر اس کی طرف تھوڑا اشارہ کیجیے.
میں نام لیتا ہوں ان کے، مثلا تیزی سے آگے بڑھوں گا، ممکن ہے میں ساری نام نہ لے سکوں. مثلا ایک بڑی شخصیت جو تشیع کو نصیب ہوئی اور نعمت ہے تشیع کے لیے، وہ سید مرتضیٰ ہیں. جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سید مرتضیٰ جو ہیں وہ قاضی عبدالجبار کی شاگرد نظر آتے ہیں.
سید مرتضیٰ کون، ان کا اگر تھوڑا سا تعارف کروا.
سید مرتضیٰ جو ہیں وہ جناب سید رضی کہ جنہوں نے نہج البلاغہ تدوین کیا ہے، ان کے بڑے بھائی ہیں.
صحیح.
اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں بھائی شاگرد ہیں، اور یہ دو وہ شاگرد ہیں کہ جب یہ شیخ مفید کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو ان کے آنے سے پہلے جناب شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ بی بی دو عالم جو ہیں وہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ میرے دو بیٹے آ رہے ہیں، ان کو تم نے پڑھانا ہے. تو صبح اٹھے تو یہ دو شخصیات،
ماشاء اللہ، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کے خواب میں تشریف لائی. اور یہ جو ہے زمانۂ غیبت کے ساتھ متصل ہے شیخ مفید، درست ہے؟
غیبت صغرا کے بالکل متصل ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے. تو جناب سید مرتضیٰ کی زندگی میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ قاضی عبدالجبار معتزلی کے شاگرد رہے ہیں. اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ سید مرتضیٰ جو ہے وہ متاثر تھے قاضی عبدالجبار معتزلی سے اور ان کے عقائد بیان کے، نا. یہی قاضی عبدالجبار جو کہ معتزلی ہے اور اہل سنت ہیں، جب یہ کتاب لکھتے ہیں اور امامت تشیع کو رد کرتے ہیں، تو یہی سید مرتضیٰ کے جو ان کے شاگرد قرار پاتے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف کتاب لکھی.
صحیح. علمی میدان میں ڈس ایگری کیا انہوں نے، اختلاف کیا اس کی. بالکل. جو ٹھیک،
یہ جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام،
یعنی مخالفت مخالفت علمی حوالے سے یہاں پر مشکل نہیں ہے.
جیسے ہم نے پچھلے پروگراموں میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے عقائد چھوڑنے ہیں. اب یہ اپنے استاد کی مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے آ کر تشیع جو امامت کا قائل ہے اس کے خلاف دلائل دیے، سید مرتضیٰ ان کے خلاف کتاب لکھتے ہیں کہ الشافعی فی الامامہ کے نام سے جو ہے وہ کتاب موجود ہے، اور آج تک وہ ایک منبع کے طور پر جو ہے وہ استفادہ.
پر اس کے اوپر کیا ان کا کوئی جھگڑا ہوا، کوئی ان کے اندر کوئی تاریخ نے نقل کیا؟ کیونکہ آج تو یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر ایک پوسٹ لکھ دی جائے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ایک شخصیت کے خلاف، تو ایک طوفان دوسری طرف سے آتا ہے اور پھر ادھر سے ایک طوفان آتا ہے، اور ایک ایسی کشیدگی کی صورتحال بن جاتی ہے کہ جہاں پر لگتا ہے کہ شاید یہاں پر ایک حق اور باطل کے درمیان میں ایک مارکہ چھڑ گیا ہے. تو کیا ایسی کوئی چیز
ہمیں تو نہیں ملتا کہ قاضی عبدالجبار معتزلی ان کا احترام کرتے تھے، سید مرتضیٰ ان کا احترام کرتے تھے. ہاں، عقائد اپنے تھے، دلائل اپنے تھے، مناظرے ہوتے رہے ان کے درمیان، سوال و جواب ہوتا رہا ان کے درمیان. آگے چلتا ہوں میں. سید مرتضیٰ کے شاگرد جناب شیخ طوسی کے جو کتب اربعہ کی بعض کتابیں لکھنے والے،
جب ہم لمعہ کے اندر ان کا ذکر آتا ہے تو خالی الشیخ لکھا جاتا ہے کہ شیخ طوسی وہ شخصیت ہے کہ جن کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، الشیخ لکھتے ہیں تو
شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے ان کو. اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری کہ جب ایک شافعی عالم دین اپنے علماء کی فہرست بنا رہا تھا الطبقات الشافعیہ کے نام سے، تو اس میں شیخ طوسی کا نام لکھ دیتا ہے. تو
یعنی ایک شیعہ فقہی کا نام لکھا جاتا ہے،
وہ اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شافعیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، اور فقہ شافعی کے اوپر اتنا تسلط ہے ان کو کہ ان کا عالم دین مشوش ہو جاتا ہے اور جناب شیخ طوسی کو الطبقات الشافعیہ کے اندر ذکر کر دیتا ہے. تو یہ ہے، اگرچہ یہاں سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی کہ جناب شیخ طوسی کے مذہب میں شک ہونا شروع ہوا، لیکن وہ غلط ہے کہ آج بحث نہیں ہے اس کے اوپر کہ اس پہ بات کریں. آگے یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے سلسلہ جو ہے بڑھتا ہے آگے. پھر ہم دیکھتے ہیں جا کر سیرت جو ہمارے علماء کی رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کافی عرصے تک ہم یہ دیکھتے ہیں کتابیں مشترک تھیں ہماری، یعنی جو کتاب شیعہ پڑھ رہا ہے وہی کتاب سنی پڑھ رہا ہے. ادبیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا سیوتی پڑھائی جاتی ہے، شیعہ مدارس میں بھی رائج ہے. منطق کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں حاشیہ ملا عبداللہ پڑھی جاتی ہے، وہ سنی بھی پڑھتے ہیں شیعہ بھی پڑھتے ہیں، منطق کی دوسری کتاب شرح شمسیہ کے نام سے پڑھائی جاتی ہے، اس کو شیعہ بھی پڑھتے ہیں سنی بھی،
اہل سنت کی طرف سے آ رہے ہیں کتابیں،
کچھ اہل سنت ہے
کچھ اہل، یعنی یہاں پر تفریق نہیں ہے، یہاں پر سیپریشن نہیں ہے، سیگریگیشن نہیں ہے، کہ تعصب نہیں ہے کہ شیعہ لکھے گا تو شیعہ پڑھے گا اور سنی لکھے گا تو سنی پڑھے گا.
مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جو کتاب حاشیہ ملا عبداللہ ہے، اس کو تہذیب المنطق کے نام سے تفتازانی نے لکھا جو اہل سنت ہے، اس کے اوپر جو حاشیہ لگایا وہ ملا عبداللہ کے جو شیعہ ہیں. اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں آگے، شرح شمسیہ الرسالۃ الشمسیہ جناب قاطبی کی ہے کہ جو سنی ہیں اور اس کی شرح لکھنے والے جو ہیں وہ شیعہ ہیں. ٹھیک ہے،
یعنی اتنا کلوز نیٹ ورک ہونا کہ جہاں پر سنی لکھ رہا ہے شیعہ اس کی شرح کر رہا ہے.
بالکل ایسے. اور پھر یہ کہ نہ فقط یہ کہ شیعوں نے علماء اہل سنت کی شاگردی کی ہے، بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی شیعوں کی شاگردی کی ہے. کتنے آپ کو ملیں گے اہل سنت کے علماء کے جو شیخ طوسی کے شاگرد رہے ہیں، جو سید مرتضیٰ کے شاگرد رہے ہیں، حتیٰ خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شمسیہ کے جو لکھنے والے ہیں جناب قاطبی، یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد رہے ہیں، اور علامہ ہلی جو ہیں آغا قاطبی کے جو ہیں وہ شاگرد رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے
اب یہاں پر ہمارے ناظرین کے لیے شاید تھوڑا سا تفکیک کرنا مشکل ہو جائے کہ علامہ ہلی خود شیعہ تھے یا نہیں تھے، اور وہ شیعہ تھے کہ نہیں. اس میں ہم وضاحت کے لیے صرف اس کو، میں اگر آپ کے مطلب کو سمرائز کروں یہاں پر، تو وہ یہ ہے کہ شیعہ علماء کی کتب کے اوپر سنی علماء حاشیہ لگاتے رہے، سنی علماء کی کتب کے اوپر شیعہ علماء حاشیہ لگاتے رہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد کے حوالے سے بھی جگہ چینج کرتے رہے، کبھی استاد شیعہ کبھی شاگرد جو ہے وہ شیعہ، اور اسی طرح سنی. تو یہ ایک ماحول یہ چلتا آ رہا تھا، اور یہ کب تک چلتا رہا یہ ماحول؟
بہت پرانا، یعنی دیر تک چلتا رہا ہے،
یعنی غیبت کے زمانے سے آن ورڈ
چل رہا ہے
یہ کلچر.
یہ جب تک تکفیری سسٹم نہیں آ گیا اور یہ آل سعود کی حکومت نہیں آ گئی کہ جنہوں نے نفرت کے بیج بوئے مسلم امہ کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ موجود ہے آ کر. درست ہے، اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، اگر جا کر دیکھتے ہیں خود فلسفے میں آ کر دیکھتے ہیں، فلسفہ لکھنے والے شیعہ ہیں اور ان کو پڑھنے والے سنی بھی ہیں. ابن سینا کا فلسفہ آپ دیکھ لیں، ابھی بھی اہل سنت کی مدارس میں رائج ہے. ملا صدرہ کا فلسفہ، آج اگر کوئی مسلم امہ فلسفہ کے اوپر سر فخر سے بلند کر کے چلتی ہے تو ملا صدرہ کا فلسفہ پیش کرتی ہے.
اتفاق سے میں پاکستان کے کچھ دوستان کو جانتا ہوں کہ جو اہل سنت ہیں اور ملا صدرہ کے فلسفے کو وہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں.
مجھے خود کتنے میسج آئے اہل سنت کے طلاب کے، کہ جو دوسرے مدارس اپنے مدارس میں پڑھنے والے تھے، مجھے میسج آئے ان کو جب میرے فلسفے کے درس باہر آئے تو انہوں نے کہا ملا صدرہ کا فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور ملا صدرہ جو ہے وہ خالصتاً شیعہ ہے. لیکن اہل سنت جو ہیں اس سے استفادہ کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں،
کیونکہ علم ہے. یہاں پر علم جو ہے وہ سارے کا سارا اہل بیت کے قدموں سے ہی آ رہا ہے. کچھ سنیوں نے اٹھا لیا، کچھ شیعوں نے اٹھا لیا. جس طرح آپ زمین پہ ایک آپ کے پاس پرلز گر جائیں، آپ کے پاس کچھ گواہر اس طرح سے جواہر گر جائیں، آپ اٹھانا شروع کر دیں، چننا شروع کر دیں، جس کے ہاتھ جو لگا اس نے اٹھا لیا. علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سر چشمہ چل رہا تھا اس سے استفادہ کیا، مستفید ہوئے.
تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ آل سعود کے بعد جب یہ تکفیر کی فکر جو ہے پروپوگیٹ کی گئی اور اس کو جو ہے حمایت کیا گیا، اس کو مسلم امہ کے اندر ڈالا گیا میڈیا کے ذریعے، کتب کے ذریعے، تبلیغات کے ذریعے، بندے خرید کے، یہ سارا کچھ جب آہستہ آہستہ نفرتیں
خود حجاز کا کنٹرول دے کے، اتھارٹی دے کے، یہ سب سے بڑا اقدام تو یہ تھا.
تو یہ جب نفرت کے بیج بوئے جانے لگے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں سے پھر آہستہ آہستہ جدائی نظر آتی ہے. اب کوئی شیعہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اہل سنت کے مدارس میں جا کر پڑھے، اور اہل سنت یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ شیعوں کے مدارس میں آ کر پڑھے. تو یہاں پر میں اپنی بات کو جو ہے وہ ریلیٹڈ کرنا چاہوں گا اس مطلب کے ساتھ. بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے، اور ہم نے بھی اپنے پروگرامز میں جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، کہ وحدت کو کیسے عملی کیا جائے. تو بہترین نمونہ یہ ہے کہ اس سیرت کو احیا کریں. اگر آپ نے تکفیری فکر کو ختم کرنا ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، تو جو ہمارے پرانے علماء کی سیرت رہی ہے اس کو احیا کر دیں. آپ آئیں مدارس، قدم بڑھائیں آگے، قدم بڑھا کے جو علوم ہم ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھیں آ کر. حتیٰ میں آپ کو ایک اور مثال دوں اس کے اندر،
کلام کی
بالکل میں مثال یہ دینے لگا تھا کہ کلام کے اندر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہیں وہ تجرید الاعتقاد کے نام سے کتاب لکھتے ہیں اور اس کے اوپر دسیوں علماء اہل سنت نے حاشیہ لگایا ہے.
اور کلام یعنی عقیدہ
کے بارے میں,
کیونکہ حوزے کے اندر کلام کی تعبیر جو ہے وہ رائج ہے اور پبلک کے اندر عقیدہ,
بالکل ایسے ہی. اور اس کے دسیوں علماء نے اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہے اور ان کی باتوں سے کہیں پر جو ہے وہ متفق ہوئے ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ آ کر وہ متفق نہیں ہوئے,
کہیں پر توضیح دی ہے اس کے مطلب کو کمپلیٹ کیا,
اور کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے آ کر. مثلا حاشیہ قوشجی سب سے مشہور حاشیہ جو سنی ہے, شیعہ بھی جو ہیں وہ اسے استفادہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, آ کر دیکھتے ہیں, اہل سنت ہیں, شیعہ کلام کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد, اس کے اوپر جو ہے وہ حاشیہ لگاتے ہیں. تو ہمیں ایک جو بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنی تائیں جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس سیرت کو احیاء کریں.
سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی. اگر سوشل اور پولیٹیکل میدان میں ہم جب یونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن زیادہ سوشل اور پولیٹیکل میدان میں ہی گھومتا ہے, لیکن آج ایک منفرد پہلو پہ آپ نے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے کہ علمی میدان کے اندر ہم کتنے یونائٹڈ تھے. انفارچونیٹلی اب اس طرح کی فضا اس طرح سے گستردہ نہیں ہے اور اس طرح سے ملتی نہیں ہے. تو آپ سے یہ تو بہت خوبصورت ہوا کہ علمی طور پہ یہ قدم کسی کو اٹھانا چاہیے, ہمارے بزرگان, ہمارے علماء, اہل سنت دوستان جو ہیں ادھر سے, اور ادھر سے جو ہے وہ اہل تشیعوں کے جو علماء ہیں, جو ذمہ دار افراد ہیں, وہ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں اور انشاءاللہ اس سیرت کو جو سیرت علماء تھی اس کو احیاء کریں. میں چاہتا ہوں کہ علمی دو نمونے آپ نے بہت سارے ماشاءاللہ پیش کیے کہ انشاءاللہ اس کی بررسی لوگ کریں گے, انشاءاللہ ویورز کریں گے, سنجیدہ ویورز اس کو ضرور جا کے دیکھیں گے, ویریفائی کریں گے, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سوشل اور سماجی اور پولیٹیکل اس میدان کے اندر بھی جو ہمارے علماء کی ایک سیرت تھی اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں. اگین وہی امام خمینی سے پہلے کا زمانہ, اس زمانے کا تو ہمیں پتہ ہے کہ امام خمینی رہبر, آیت اللہ سیستانی اور یہ بزرگان الحمدللہ ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں, اور اسی طرح اہل سنت کی کچھ شخصیات. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی غیبت سے متصل اور ادھر کا سفر طے کریں امام خمینی تک.
میں چونکہ غیبت سے لے کر ابھی تک کا میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ایک سیرت قائم رہی ہے اس کے اندر, تو وہ آپ کے خدمت میں بیان کرے چونکہ علمی حوالے سے جو ہیں. میں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے, میں فقط ایک مورد آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں, اور وہ مورد بہت بڑا ایک مورد ہے, جناب مرزا شیرازی, کہ جس کو کون نہیں جانتا, اور حوزہ علمیہ جو تشیع کا ہے, چاہے وہ نجف میں ہو, چاہے وہ قم میں ہو, چاہے وہ اصفہان میں ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے ہندوستان میں ہو, مرزا شیرازی کو سب جانتے ہیں. اور مرزا شیرازی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا.
جی, مرزا شیرازی بزرگ کے نام سے ان کو ایک ٹائٹل دیا,
یعنی انگریزوں کی حکومت کو چیلنج دیا تھا اور ان کو یہاں سے ناکام بھیجا تھا. یہ بہت بڑا ان کا ایک کارنامہ ہے. جب ہم ان کی زندگی میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل آپ والی بات کہ اجتماعی اور معاشرتی طور پر یہ ہمیں مختلف اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طریقے سے شیعہ اور سنی جو ہیں متحد ہو جائیں. اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب جناب مرزا شیرازی نے دیکھا کہ سامرہ کے اندر شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں, تو جناب مرزا شیرازی نے اپنا جہاں وہ رہ رہے تھے وہ علاقہ چھوڑا اور جا کر سامرہ میں بس گئے. وہاں جا کر انہوں نے زندگی کرنا شروع کر دی, اور اس وجہ سے گئے تاکہ ان کے درمیان وحدت ایجاد کر سکیں, ان کی لڑائیوں کو کم کر سکیں, ان کو ساتھ ایک بٹھا سکیں. ایک قدم جو سب سے بڑا انہوں نے اٹھایا, کئی بڑے قدم ہیں, مثلا ایک قدم اٹھایا کہ میں اس کو فوکس کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جیسے ہی یہ وہاں جاتے ہیں اہل سنت کی مختلف انداز میں مدد کرنا شروع کی انہوں نے. اور سب سے بڑی مدد انہوں نے یہ کی, وہ مدرسہ بنانا چاہ رہے تھے تو جناب مرزا شیرازی نے مدد کی ان کی,
یعنی
اہل سنت مدرسہ بنانا چاہتے ہیں, جناب مرزا شیرازی ان کی مدد کرتے ہیں کہ آپ مدرسہ بناؤ یہاں پر, میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. مرزا شیرازی وہ بزرگ شخصیت ہے کہ صاحب کفایا, کہ جس کی اصول پڑھے بغیر جو مجتہد نہیں بنتا, تو وہ ان کے شاگرد ہیں. اور حزل میں قوم کو تاسیس کرنے والی شخصیات جو ہیں وہ مثلا ان کے شاگرد قرار پاتی ہیں, اور بہت بڑی شخصیت ہے یہ. جی جی, پھر اس کے بعد جو ایک قدم انہوں نے اٹھایا وہ کیا کہ علماء اہل سنت کو ان کے طلاب کو جو ہے وہ شہریہ دینا شروع کر دیا. شہریہ کی ایک اصطلاح ہے,
یعنی ایک شیعہ فقیہ وہ شہریہ دے رہے ہیں اہل سنت کے طلاب کو, کہ جو عقائد میں ان کے عقیدے مختلف ہیں, فقہ میں ان کی فقہ مختلف ہے بہت ساری جگہوں پر, یعنی مشترکات بھی ہیں یقیناً, لیکن بہت ساری جگہوں پر ان کی فقہ مختلف ہے. اور شہریہ کون دے رہے ہیں؟
مرزا شیرازی کہ جو مرجع ہیں, ہاں مرجع ہیں شیعہ فقی ہیں, وہ آ کر جو ہے وہ
شہریہ یعنی سٹائپنڈ جس کو پاکستان میں وظیفہ
کہتے ہیں, کیونکہ ہاں یہ چونکہ مدرسوں کے اندر یہ ایک سیرت رائج ہے اور بہت اچھی سیرت رائج ہے کہ ان کے مالیات کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فقط پڑھیں, ان کو جو ہے وہ مالی اعتبار سے کوئی مشکل پیش نہ آئے, تو اس کو شہریہ کے عنوان سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام بہت بڑا ہے. آج
کتنی ظرفیت چاہیے کہ وہ شخص کے جو عقائد میں آپ سے مختلف چیز میں ہے. اس کے باور, اس کے اعتقادات مختلف ہیں آپ سے, یعنی وہ کسی کو خلیفہ مانتا ہے, آپ کسی اور کو خلیفہ مانتے ہیں بلا فصل, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لیکن آپ کے اندر اتنی ظرفیت ہے اور اتنا بڑا سکوپ ہے, آپ کا ویژن اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ شہریہ بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی کنٹین کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ علمی کام کر سکے.
آج اگر کوئی امام خمینی جیسی شخصیت, رہبر معظم جیسی شخصیت اگر امت کا باپ بن کر سوچ رہی ہے اور وہ اپنی اس اولاد کو کہ جو امت مسلمہ کی تربیت یہ کر رہے ہیں, وہ اگر کسی طریقے سے اپنے ان برادران کی ان کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, ان کا سہارا بنتے ہیں, تو بعض جو جاہل قسم کے افراد جو ہیں اور دشمن کے ہتھ کنڈے ہیں یا خود دشمن جو ہے وہ اس کو فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے, دیکھو جی یہ تو اہل سنت کو جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں.
جی نادانی آغا, کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح اشارہ کیا تھا, کل بھی بات ہوئی تھی اس حوالے سے, کہ دین کی جو تفسیر پیش کی گئی ہے ان نادان دوستوں کے لیے اس میں مشکل ہے. وہ اتنا چھوٹا سکوپ کر دیا ہے کہ جہاں آپ کی اصل ہدف سے, اصل دشمن سے, اصل علم سے آپ کی نگاہ ہٹ گئی اور آپ تعصب میں, جہالت میں, اور جو جن چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں گرفتار ہو گئے. تو اب آپ کو کیا ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سنی ہے یا ادھر سے سنی دیکھتا ہے کہ یہ ایک شیعہ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اگر روٹی کھانے کے لیے ہے نا تو وہ بھی اسے چھین لو. نعوذ باللہ,
یعنی شدت پسندی بڑھائی گئی جان بوجھ کر. اور ابھی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اب اس کا مقابلہ یہ ہے کہ ہم وہی عمل کریں جو ہمارے علماء پہلے کرتے تھے. سنی اپنے علماء کی پیروی کریں, ہم اپنے علماء کی پیروی کرتے ہوئے جو ہیں وہ آگے قدم بڑھائیں.
اس سیرت کو ترک کیا جس کے نتیجے میں یہ ہمارے پاس ماحول بنا ہے کہ آج ہم جو ہے وہ پریشان ہیں کہ بھائی یہ, یعنی لٹرلی کبھی کبھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور حیران ہوتا ہے انسان کہ بات کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ دوسری سیکٹ والا, شیعہ بھی ایسا ہی اور سنی بھی ایک دوسرے کی نسبت, جب تک یہ جہنم میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. یعنی آپ نے یہ اپنا عقیدہ کہاں سے بنایا, کہاں سے لے کے آئے؟ ہمارے نہ علماء کی یہ سیرت تھی نہ ہی ہمارے ائمہ کی سیرت تھی, سوائے یہ کہ دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, ناصبی ہوں, تکفیری ہوں, ان سے تو ہم آج بھی.
جی ہاں بالکل, یہ ایک, ہاں بالکل یہ ایک بحث ہے. چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے, میں اس میں مزید اس کو نہیں کھول سکتا. آپ نے نقطہ جو ہے وہ اشارہ اچھا کیا ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے اس نے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگنی, یہ تو واضح ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں, چاہے وہ علماء کی صورت میں ہوں یا چاہے وہ عوام تو ہے ہی ہے اس کے اندر شامل, کہ وہ مختلف شبہات کی وجہ سے, مختلف سوالات کی وجہ سے, مختلف ابہامات کی وجہ سے وہ حق تک نہیں پہنچ پاتے. تو لہٰذا ایسے افراد اگر جستجو کرتے رہیں لیکن حق تک نہ پہنچ سکیں, تو ہماری ہی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کے بارے میں فیصلہ ناصبیوں جیسا نہیں ہوگا, ان کے بارے میں جو فیصلہ خدا کرے گا وہ ان جیسا نہیں ہوگا. دشمنان اہل بیت ہیں جو جنہوں نے جان بوجھ کے حق کا انکار کیا, ان کے بارے میں فیصلہ خدا جو ہے وہ ان کی نیتوں کے مطابق کرے گا, اگر کوشش کے مطابق کرے گا. اگر انہوں نے کوشش کی ہوئی تھی اپنی زندگی, ہاں کے مطابق, جی جی بالکل, تو خدا بند متعال ان کو بخشے گا اور جنت میں لے کے جائے گا. بھائی یہ ایک الگ موضوع کلامی بحث ہے کہ ابھی اس کے اندر جو ہے وہ جان
کلام بھی آپ کا تخصص ہے, تو ہم نے کہا کہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ.
نہیں بہت اچھا نقطہ تھا کہ اشارہ ہونا چاہیے اس کی طرف, جو ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس قسم کے مسائل کو مزید ڈسکس کریں گے اس میں آگے. میں ایک اور نقطہ جناب مرزا شیرازی کے حوالے سے بیان کروں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جناب مرزا شیرازی نے ایک کام جو کیا جو آج آپ دیکھ لیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم جو ہیں وہ یہ بہترین انداز میں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور سیرت اسی پہ چل رہے ہیں, وہ یہ کہ دشمن مشترک کو پہچانتے تھے. دیکھیں ابھی دشمن مشترک کو پہچان کر پھر کیا ہوتا ہے, اپنے جھگڑوں کو, دو بھائی اگر آپس میں لڑ رہے ہوں اور تیسرا ایک دشمن ہو جو دونوں کا دشمن ہو اور وہ ان کو ختم کرنا چاہتا ہو, تو اگر کسی کو ایک بھائی اگر پہچان لیتا ہے کہ وہ ہم دونوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ فائدہ اٹھائے گا ہمارے اس جھگڑے سے, تو یہ بھائی جو سمجھ گیا ہے وہ اس کے مقابلے میں جائے گا इससे जो है वो हट जाएगा, अगरचे वो इसकी तोहीन क्यों ना करता रहे, वो कहेगा अभी हमारा तुम्हारे साथ कोई सरोकार नहीं, पहले मैं नाबूद हो जाएंगे उसमें, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरीके से जनाब मिर्ज़ा शिराज़ी चूंकि दुश्मन मुश्तरक को पहचान चुके थे अपने दौर के अंदर कि ये अंग्रेजों की हुकूमत है कि जो इस वक्त डिवाइड एंड रूल के कानून पर चल कर जो है वो उम्मत मुस्लिमा को तफरके में मुबतला कर रही है। जब हम देखते हैं दौलत उस्मानी के जो अहले सुन्नत की हुकूमत थी और उनके जो वाली था हसन पाशा, वो मिर्ज़ा शिराज़ी को मिलने के लिए दरख्वास्त करता है और मिर्ज़ा शिराज़ी इनकार कर देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिल सकता आपको। वो नाराज़ हो जाता है, नाराज़ होकर इसने फितना करना शुरू कर दिया और शिया सुन्नी को लड़ाना शुरू कर दिया और ये फितना जो है वो बगदाद तक पहुँच गया। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि अब ये बहुत बड़ा मकाम है, अब हम आते हैं शियों के हमायत में आकर तज़ाहुरात, चूँकि शिया बिलाखिर तज़ाहुरात तो कर रहे थे, मुखालफत में बोल रहे थे,
शियों को इस्तेमाल करके
कि ये मिल गए शियों के साथ उनके तज़ाहुरात के अंदर, और मगरमच्छ के आंसू जो है वो बहाने लग गए और फिर मिर्ज़ा शिराज़ी तक अप्रोच करने की कोशिश की।
यानी शिया जो मुजाहरे कर रहे थे उसके अंदर आके ये अंग्रेज, इन्होंने देखा कि ये मौका अच्छा है, कि ये शिया सुन्नी
में लड़ाएं और दौलत उस्मानी को खत्म करें आकर, ठीक है। तो अब ये अप्रोच करते हैं मिर्ज़ा शिराज़ी को, लेकिन मिर्ज़ा शिराज़ी भांपे हुए थे कि अंग्रेज अगर मेरी मदद कर रहा है इसका फायदा मफाद जो है वो कुछ और है, मेरी मदद है, अब ठीक है हसन पाशा ने हमारे साथ गलती की है, दौलत उस्मानिया हमारे साथ ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस्तफादा नहीं करने दूंगा, ये हम आपस का झगड़ा है, हम खुद हल कर लेंगे आगे।
बसीरत देखिए, इतनी खूबसूरत बसीरत कि आइम्मा की इसमें झलक नज़र आती है कि आइम्मा भी जब देख रहे हैं कि जब हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कुफार और मुशरिकीन वो इस्लाम को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, तो आइम्मा ने क्या किया, अली अलैहिस्सलाम अपनी तलवार ली।
बिल्कुल ऐसे। अब मैं खिताब करूँगा उन जाहिल सुन्नी और शिया खतीबों को, अफराद को, कि जो आकर छोटे छोटे मसाइल को हवा देकर मुश्तरक दुश्मन से गफलत करवाते हैं लोगों को। यानी जाहिर सी बात, जब मुश्तरक दुश्मन से लोगों को गाफिल कर देंगे और आपस के छोटे छोटे मसाइल में झगड़ा डाल देंगे, दुश्मन तो आप पूरी उम्मत को ख़त्म कर देगा।
इंग्लिश की इसकी एक बहुत अच्छी वो एक फ्रेज है, पिक योर बैटल्स, कि अपनी जो तुमने जंगें लड़नी है ना उसमें चूज करो। ये नहीं है कि तुम हर जगह पे जंग लड़ सकते हो, किस महाज पे जंग लड़ना है तुमने वो चूज करो। जब दुश्मन से
बिल्कुल आकिल इंसान ये तय करता है कि पहले मुश्तरक दुश्मन को लड़े, आपस का झगड़ा हम हल कर लेंगे, और ज्यादा झगड़ा इल्मी है हमारा ना, हमारा तो सियासी झगड़ा ही नहीं है उस माना में कि तलवारें उठा लें फलाना होगा, इल्म से ये चीजें हल हो सकती हैं, जैसे पहले जो है वो अर्ज किया है। तो मिर्ज़ा शिराज़ी की अगर फकत जिंदगी को ही मुताला करना शुरू कर दें हमारे वो बाज जाहिल खतीब तशय्यो के, कि वो मिर्ज़ा शिराज़ी ही की ज़िंदगी का मुताला करें तो उनको पता चल जाएगा कि आज क्या हो रहा है।
अरे मिर्ज़ा शिराज़ी जो है वो तकरीबन कितनी, मेरा ख्याल है कि 80-100 साल पहले की बात होगी,
ये 1856 के अंदर इनकी ज़िंदगी करते रहे, उस वक्त ये फोत हुए थे,
तो तकरीबन
बहुत पुरानी बात नहीं है उसमें। जी 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 जी। और मुत्तसिल हैं, यानी आप देखें इनके शागिर्द साहिब किफ़ाया हैं, फिर जो है वो ईरान के बहुत सारे उलमा हैं, नजफ़ के बहुत सारे उलमा हैं, ये सीरत जो है वो फिर आगे उन उलमा में चली है।
एक सख्त सवाल थोड़ा सा पूछना चाहूँगा और थोड़ा डायरेक्ट, क्योंकि अक्सर हम जो है वो मुख्तलिफ मौजूदात के हवाले से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ पाते, घुमा फिर आगे पूछते हैं और फिर घुमा फिर आगे ही जवाब आता है। अगर आप जिस तरह आपने बार बार जिक्र किया मिर्ज़ा शिराज़ी बुज़ुर्ग का, तो एक शिराज़ी हमारे ज़माने में भी मौजूद हैं कि जिनकी तरफ से और जिनके पूरे टोले की तरफ से जो हम हरकत व सकनात देखते हैं वो सिवाए सेक्टेरियनिज्म फैलाने के और सेक्टेरियन तअस्सुब ईजाद करने के और जितना लोगों के अंदर सेक्टेरियनिज्म मौजूद है उसको बढ़ाने के अलावा उनका कोई एजेंडा नज़र नहीं आता है, और आप देख रहे हैं कि मोस्टली ये जो है वो लंदन से ऑपरेट कर रहे हैं, और जिसको हम ब्रिटिश शियाइज़म या MI6 की तशय्यो भी ताबीर करते हैं, तो वो भी शिराज़ी हैं, ये भी शिराज़ी हैं, ये हो क्या रहा है, यानी ये किसके सीरत पर चल रहे हैं, किसके इशारों पे चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सादिक शिराज़ी साहब और उनका जो पूरा टोला आप कह लीजिए या उनके जो हवारी हैं, इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, अलबत्ता बहुत ही कलील है, यानी बहुत ही एक छोटा गिरोह है, सिर्फ यह कि शोरबाद में चाहता है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत सारा है और पैसे के नतीजे में मीडिया आउटलेट्स भी हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर आप खोल दीजिए।
देखें अभी तक की जो गुफ्तगू का नतीजा निकलता है वो ये कि हमारा कोई भी आलम दीन उम्मत मुस्लिमा की मसलहत को जो है वो नज़रअंदाज नहीं करता, और अहले सुन्नत को अपना बरादर समझता रहा है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि चाहे वो इल्मी मैदान हो या मुआशरती, हर मैदान में वो एक साथ रहे हैं। अब इल्मी मिसालें भी आपको दे दी और मुआशरती मिसालें भी आपको दे दी। तो अब अगर कोई सादिक शराजी हो और फिर उसके नीचे पैरोकार हों आकर, वो अगर अपने मीडिया के ज़रिए, अपने मिंबरों के ज़रिए, अपनी तकरीरों के ज़रिए, अगर वो दाखली मसाइल को, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये एक मिलाक है, अगर हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुश्मन मुश्तरक जो है वो गालिब आया हुआ है उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, वो उसने अपना एजेंडा ऐलान किया हुआ है कि मैंने इस उम्मत मुस्लिमा को ख़त्म करना है, अपनी हाकमियत जमानी है, ये एक आइडियोलॉजिकल बहस भी है कि उसके ऊपर जो है महदवियत के अंदर बहस होती है, आर्मागेडन के नाम से जो बहस चल रही होती है, तो वो एक उससे चल रहे हैं, वो नहीं करना। तो जब मुश्तरक दुश्मन जो है वो आपको ख़त्म करना चाह रहा है और फिर इस किस्म के अफराद आकर वो मसाइल छोटे छोटे उसको हवा देने की कोशिश करते हैं, तो यही मिलाक बनता है मिर्ज़ा शिराज़ी की ज़िंदगी को देखते हुए और बाकी उलमा की को देखते हुए कि ये सही रास्ते पर नहीं है।
तो क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई उम्मत मुस्लिमा के दाखिली इख्तलाफात को हवा दे रहा है, आमदन हवा दे रहा है, तो वो जो है सही राह पर नहीं है, वो इस्लाम के साथ दुश्मनी कर रहा है, इस्लाम के नुकसान कर रहा है।
इतना कराइन और शवाहिद मौजूद हैं कि अगर कोई सियासी बसीरत ना भी रखता हो ना, वो भी समझ रहा है आजकल कि ये दुश्मन का एजेंडा है कि आपस में लड़वाए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसकी तरफ से दोबारा जो है वो मसाइल डिस्कस।
लेकिन आगा इख्तलाफी मौजूदात पे अगर बात नहीं होगी तो हमारे बच्चों को कैसे पता लगेगा कि ये शिया है सुन्नी है, यानी वो तो एक मिक्सचर बन जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी, ना इनको अपने अकायद का पता होगा, ना फिक का पता होगा, ना इनको कलामी अभास का पता होगा, डिफरेंस और तारीख को कैसे हम चेंज करें, कहाँ लेके जाएं तारीख।
जी बिल्कुल, ये पिछले प्रोग्राम में भी इस पर डिस्कस हुई कि वहदत का मतलब ये नहीं है, और भी प्रोग्रामों में हमने इशारा किया कि वहदत का माना व मफहूम ये है कि मुसालमत आमेज़ ज़िंदगी गुजारना अपने अपने तशख्स के साथ। जब वहदत की तारीफ़ ये है तो इसका मतलब ये है कि हमें अकायद नहीं छोड़ना। अब यहाँ पर जब मुसालमत आमेज़ ज़िंदगी गुजारना है हमने, तो अपने अपने मैदान में रह के आप अपने अकायद बयान करें।
सिर्फ जसारत की माजरत, आप बयान करेंगे तो फिर सब कुछ वो बयान होगा, जब बयान होगा तो फिर जाहिर है कि नतीजा भी उसका डिसयूनिटी निकल।
जी उसमें डिसयूनिटी क्यों निकलता है आकर के, जब इसको इनाद की तरफ लेकर जाया जाता है, जब इनको दुश्मनी की तरफ लेकर जाया जाता है, जब जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
बहुत खूबसूरत आपने जुमला बोला, जज्बात को भड़काना, कि ये हमारे मुआशरे के अंदर बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुआशरे के अंदर
जज्बात को भड़काते हैं। जज्बात अगर तो बात ये हो रही है, जैसा कि होता भी रहा है, हमारे पहले भी मुनाजरे होते रहे हैं पुराने जमाने के अंदर, बहसों वासा होता रहा है, लेकिन कत्लो गारत पे निस्बत नहीं आई नौबत। जी बिल्कुल ऐसे ही है,
रोड पे चलते हुए
ऐसे ही है। तो यहां पर भी यही है कि हम इल्मी नशिस्तें होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसें बरगुजार होनी चाहिए, उसकी तायद करते हैं, हर आलमी दीन उसकी तायद करता है, इल्मी माहौल में हर बंदा अपने दलाइल दे आकर फिर अवाम पर छोड़ दे, जिसके दलाइल मजबूत है अवाम उसको फॉलो करे।
इल्मी तरीके से बररसी के ऊपर पाबंदी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर है।
कोई आप यहाँ देख लें आगा, ईरान के अंदर हम बैठे हैं, कितने मुअस्सिसात कायम हैं यहाँ पर कि जो शिया और सुन्नी इख्तलाफात में तहकीक कर रहे हैं, किताबें छप रही हैं यहाँ पर, और जाहिदान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जाकर उलमा के आपस में बहसों मुबासे चल रहे हैं,
लेकिन सुन्नी
मौजूद हैं बहुत ज्यादा, हाँ वहां पर बहसों मुबासे चल रहे हैं, लेकिन हमें किसी किस्म की शिद्दत पसंदी नजर नहीं आती। हाँ बाज़ औक़ात तकफीरी टोला आकर शिद्दत पसंदी ईजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन अमल में हमें ये चीज़ें नजर नहीं आ रही आती। बस नतीजा ये निकलता है कि चाहे वो सादिक शिराज़ी का टोला हो, चाहे वो कोई और हो, उसके अंदर जो ये अगर उनसर पाया गया कि वो आवाम के जज्बात को उभार रहा है, उम्मत मुस्लिमा की मसलहत का ख्याल नहीं रख रहा है, दुश्मन मुश्तरक से गाफिल कर रहा है, चाहे वो किसी भी लिबास के अंदर हो, चाहे उसकी दाढ़ी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे उसका मामा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा मुफ्ती ही क्यों ना हो, वो दुश्मन के एजेंडे पे चल रहा है, चाहे वो जानबूझ के चल रहा है, चाहे वो बेशऊरी की हालत में चल रहा है।
बहुत शुक्रिया आगा सैयद ने, बहुत ही खूबसूरत आपने डिस्कशन की है और बहुत ही आला नुकात थे, इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी भी नहीं थी आज तक, जो आपने माजी के हवाले से और उन उलमा की सीरत बताई कि जिनके हमने नाम सुने हुए हैं, जिनकी हम किताबें पढ़ते हैं हौजे में, लेकिन उनसे हम आशना नहीं है, उनकी सीरत से आशना नहीं है। नाज़रीन हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं इसी के साथ कि आज की जो डिस्कशन थी उससे आपने इंशाल्लाह इस्तफादा किया होगा। और इंशाअल्लाह इन मतालिब की बर्रसी करेंगे। और इस हवाले से ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपका जिस माशरे में भी जहाँ पर भी आप रह रहे हैं आपका किरदार क्या बनता है इस यूनिटी की फ़िज़ा को बरकरार करने में, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये चाहते हैं कि हम एक उम्मत बने। कुरान ने हमें यह कहा कि हम एक उम्मत बने, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जिसके इंतज़ार है और जिसके लिए वो ख्वाहिश रखते हैं वो एक उम्मत है, ना कि पराकंदा लोगों का हुजूम। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।